ثناءً عليه وهو كما أثنى على نفسه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے عزیز اور بھائیو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کل کی سوچ دی ہے، یہ منصوبہ بندی سے زندگی گزارتا ہے، بے منصوبہ بدنظم زندگی اس کا خاصہ نہیں. کل کی سوچ انسان کے سوا کسی کے پاس کوئی نہیں، نہ کوئی جانور، نہ کوئی پرندہ، نہ کوئی کیڑا، نہ کوئی پانی کی مخلوق، نہ ہوا کی مخلوق. چند چیزیں ہیں جو ذخیرہ جمع کرتی ہیں، شہد کی مکھی ہے، چیونٹی ہے، مینڈک ہے، اور زمین میں سردیوں میں آرام کرنے والے حشرات ہیں، لیکن وہ کل کے تصور سے نہیں، بلکہ اللہ کا ایک فطری نظام ہے جو اللہ نے ان کے اندر فٹ کر دیا ہے، وہ کرتے رہتے ہیں. ان کو کل کی خبر کوئی نہیں، لیکن وہ شہد جمع کرتی ہے مکھی. چیونٹی کو کل کی خبر کوئی نہیں، لیکن وہ پورا ایک نظام بناتی ہے. صرف انسان ہے جو کل کو سوچتا ہے اور آج بیٹھ کے اس کے لیے پریشان ہوتا ہے. وہ کل بھی نہیں، کئی کئی سال کے منصوبے بناتا اور سوچتا ہے. باقی مخلوقات کا علم بے خطا ہے، اللہ نے فٹ کر دیا، چپ ڈال دی، اس میں غلطی ہو ہی نہیں سکتی. انسان جاہل پیدا ہوتا ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ہم نے تمہیں پیدا کیا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. دوسری مخلوقات پیدائشی علم لے کر آتی ہیں، ربنا الذی اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدا، وہ رب جس نے ہر چیز کو پیدا کر کے اسے زندگی گزارنے کا علم عطا فرمایا. ایک چونٹی کتنا حقیر وجود رکھتی ہے، روزانہ آپ کے پاؤں تلے لاکھوں کروڑوں مر جاتی ہیں، ذبح ہو جاتی ہیں، پھر وہ اندھیرے میں اس کا گھر ہوتا ہے، پھر اس سے نکلنے والا انڈا اس سے بھی چھوٹا ہوتا ہے. بچہ جو چونٹی کا بند کے نکلتا ہے، اس کو کمزور آنکھ والا دیکھ بھی نہیں سکتا، اور وہ 30,000 انڈے ایک وقت میں دیتی ہے، ان کی جو ملکہ چونٹی ہے بڑی. تو اس 30,000 انڈوں میں کوئی نر ہے، کوئی مادہ ہے، کوئی پہرے دار ہے، کوئی فوج ہے، کوئی پولیس ہے، اور کوئی وہ غذا کی تلاش کرنے والا پورا ایک جتھا ہے، کوئی نئے گھر تلاش کرنے والا ہے، ایک پورا محکمہ ہے. یہ انڈوں سے نکلے، ان کے ذمے کیا ہے ان کو بتانے والا کوئی نہیں. آپ لوگ لاکھوں روپے ماں باپ کے خرچ کروا رہے ہو، 3 لاکھ 4 لاکھ روپیہ، 5 لاکھ تک ایک لڑکے کا سال کا خرچ ہے، ماں باپ جیسے بھی کریں آپ کو پہنچاتے ہیں. آگے آپ غلط بھی پڑھتے ہو، ٹھیک بھی پڑھتے ہو، فیل بھی ہوتے ہو، پاس بھی ہوتے ہو، اتنے اچھے استاد بھی پڑھانے والے ہیں، پھر بھی فیل بھی ہو رہے ہیں، پاس بھی ہو رہے ہیں. ان انڈوں سے نکلنے والے بچوں کو نہ کوئی پڑھانے والا ہے، نہ سکھانے والا ہے، نہ بتانے والا ہے، لیکن جو ہی یہ ہوش میں آتے ہیں، میں صرف اس میں سے ایک قسم کو بتاتا ہوں، ساری قسمیں ابھی تک تو سائنسدان نہیں ڈھونڈ سکے، ایک قسم بتاتا ہوں جس سے آپ اللہ کے محکم اور طاقتور نظام کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک چیونٹی پہ اس کی کاریگری کیسی زبردست ہے، تو ساری کائنات پہ اس کی حکومت کے کیا نظام ہیں. اس میں سے کچھ بچے ایسے ہیں جن کے ذمہ پہرہ دینا ہے، وہ پہرہ دیتے ہیں، تو پہرے داروں کے سر قدرتی طور پہ بڑے ہوتے ہیں، انہوں نے شیشے میں دیکھا نہیں، ان کو اما نے بتایا نہیں کہ تیرے ذمہ پہرہ ہے، ان کو کسی نے بھی نہیں دیکھ کر کہا کہ تیرا سر بڑا ہے، تیرے ذمہ پہرہ ہے، وہ اللہ کے فطری نظام کے ساتھ اللہ نے چیونٹی کے نام پہ پوری سورت اتاری، سورت النمل، اور چیونٹی کا قصہ قرآن میں بڑے اہتمام سے سنایا ہے، وقالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، وہ جن کے بڑے سر ہوتے ہیں تو وہ پہرے پہ جا کے خود بخود کھڑے ہو جاتے ہیں، اور دروازے پر بھی وہی پہرا دیتے ہیں، اور سر سے سر جوڑ کے یوں سر پھنسا کے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، جب اندر سے چیونٹی باہر نکلتی ہے تو وہ ایسے ہو جاتے ہیں، آپ کے گیٹ پر ہمیں پہرے داروں نے روک لیا، شناخت کروائیے، کروائی پھر انہیں گیٹ کھول دیا، تو یہ پہرے دار سر جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، چیونٹیاں باہر نکلتی ہیں کسی کام کو، وہ یوں ہو جاتے ہیں، پھر جب باہر سے وہ اندر آتی ہیں تو دروازہ بند ہوتا ہے، ان کے سر آپس میں جڑے ہوتے ہیں، باہر سے سوراخ کھلا ہے، اندر یوں پیک ہے، تو چونٹی کے اینٹینا ہوتے ہیں دو آگے بڑے باریک سے، وہ اس کے ذریعے سے ان کے سروں پر آ کر اس طرح دستک دیتی ہیں، یہ جو دستک دینے کا ان کا فریکوینسی ہے، اگر آپ کی اس یونیورسٹی میں کوئی 10 کروڑ خاندان اگر آباد ہیں چونٹیوں کے، تو ہر چیونٹی کے دستک دینے کا انداز دوسروں سے جدا ہے، ایک جیسا نہیں، ہم نے اتنی ترقی کر لی ہے، ہم اتنی گھنٹیوں کی آوازیں نہیں بنا سکے کہ ہر ایک کے ٹیلی فون کی بیل جدا ہو، ایک جیسی ہیں، ملتی جلتی ہیں، 150 گھنٹیوں کی آوازیں بھی ایسی ملتی جلتی ہیں، میرے مہمان بہت آتے ہیں ملنے والے، تو ایک دفعہ ایسا ہو گیا کہ پڑوسی کی گھنٹی اور میرے گھر کی گھنٹی کی آواز ایک جیسی ہو گئی، اب میرے تو ہر تھوڑی بار ٹن ٹن ہوتی ہے، تو وہ ٹن ٹن ہو تو ان کا پٹھان تھا چوکی دار، وہ بھاگ کے باہر آ جائے، تو آگے مہمان میرا، تو آخر اس نے میرے ڈرائیور سے کہا کہ مولانا سے کہو اپنا گھنٹی بدلے، مہمان اس کا آتا ہے، بھاگنا ہم کو پڑتا ہے، تو پھر ہم نے اپنی وہ بیل بدل دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آپ اندازہ لگاؤ کتنے خاندان ہوں گے چیونٹیوں کے، ہر خاندان کو اللہ نے الگ دستک دینے کا علم عطا فرمایا ہے، اور یہ پہرے دار اس کو پہچانتے ہیں، جو یا کر ویسے ٹھک 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 کرتے ہیں تو انہیں پتہ چل جاتا ہے اپنے آدمی ہیں، وہ سر کھول دیتے ہیں، وہ اندر چلی جاتی ہیں، اگر کوئی اور ہو تو پھر بند رکھتے ہیں، نہیں کھلتا، اور اگر یہ محسوس ہو جائے کہ کوئی حملہور ہو گیا ہے، ادھر بھی چھینا جھپٹی ہوتی رہتی ہے، جیسے لوگوں میں چھینا جھپٹی، پلاٹ قبضہ کر لیا، گھر قبضہ کر لیا، ادھر بھی چھینا جھپٹی کا کام چلتا ہے، تو پھر وہ فوراً پیچھے سائرن بجاتے ہیں کہ حملے کا خطرہ ہے، تو پیچھے ایک ڈیفنس لائن ہے، وہ اس پر اٹیک کرتی ہے، اگر وہ بھی ناکام ہو جائیں تو پھر توپ خانہ آتا ہے، توپ خانہ چند چیونٹیاں ہیں جن کی دم موٹی ہوتی ہے، ویسے الٹی لیٹ جاتی ہیں اور اپنی دم سے فائر کرتی ہیں، یہ توپ خانہ ہے، یہ اس کو پورے کا پورا وہ دفاع کرتا ہے، یہ علم ایک اتنی سی ذات کو اللہ کا دیا ہوا ہے، اور میں نے صرف ایک پہرے کا نظام آپ کو بتایا ہے، اور ابھی اور لاکھوں نظام ان کے اندر موجود ہیں، آپ اس کے دماغ کا وزن بھی کر لو اور اپنا دماغ بھی تول لو تو دیکھ لو کہ تمہارے دماغ کا وزن کتنا ہے، اور ان کا دماغ ہے کیا، ان کا سر کیا، کیا پدی کا شوربہ، تو یہ اللہ کا محکم علم ہے جو اللہ نے اپنی مخلوقات کو عطا فرمایا ہے، ایسی ہی ساری کائنات اس علم کے ساتھ پیدا ہوتی ہے اور اسی پر چلتی ہے، وہ بے جان ہو لوہا نرم نہیں ہوتا، موم سخت نہیں ہوتا، سردیوں میں آم نہیں نکلتا، اور گرمیوں میں آ کر وہ اپنے شگوفے خود بخود کھولنے شروع کر دیتا ہے اور اپنے پھل خود بخود نکالنے شروع کر دیتا ہے، لیمو کو پتا ہے مجھے کھٹا ہی ہونا ہے، وہ میٹھا ہوتا ہی نہیں، انار کو پتا ہے مجھے دانا دانا بن کے پردوں میں لپٹ کے بیدار ہونا ہے اور اپنے وجود کو برقرار رکھنا ہے، وہ کاشوں میں تبدیل ہوتا ہی نہیں، یہ میرے اللہ کا دیا ہوا نظام ہے، انگور دانا دانا گچھے بن کے لگتا ہے، اپنے اندر رنگ بھی لاتا ہے، مٹھاس بھی لاتا ہے، ذائقہ بھی لاتا ہے، اسی طرح امرود اپنے بیج کو کٹھا کر لیتا ہے، خربوزہ کٹھا کر لیتا ہے، تربوز پھیلا دیتا ہے، گرما پھیل جاتا ہے، میٹھا ہو جاتا ہے۔ یہ علم نباتات کو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ آپ نہیں سنو گے کہ انار کے اوپر انگور نکل آئے، آم کے اوپر سیب نکل آئے۔ کوئی آم کا درخت اتنا جاہل نہیں ہے، لیکن آپ اپنی انہی یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے اور ماں باپ کے لاکھوں روپے خرچ کیے ہوئے کپڑے کی دکان کھول کے بیٹھے ہوئے یا کہیں اور جگہ جھک مار رہے ہیں، جو حاصل کیا ہے اس سے کچھ بھی نفع نہیں اٹھا رہے، وہ کسی اور ہی چکر میں لگے، چونکہ آپ کی ان ساری تعلیمات کے پیچھے کوئی مقصد نہیں ہے، صرف پیسہ کمانا ہے۔ تو جب آپ کو کسی اور جگہ سے اچھا پیسہ ملنا شروع ہو جائے گا تو آپ یہ چھوڑ دو گے، وہ اختیار کر لو گے۔ ابھی کل اعلان ہو جائے کہ اس یونیورسٹی کے کسی لڑکے کی ڈگری پر اسے کوئی نوکری نہیں ملے گی تو کل یہاں جن ہوں گے، انسان کا وجود ہی کوئی نہیں ہوگا۔ تو آپ کے سامنے منزل کوئی نہیں۔ ہمیں 50-56 سال میں نا یہ بڑا ظلم ہوا ہے کہ ہماری نسل میں علم کا ذوق نہیں بیدار کیا گیا، پیسہ پیسہ پیسہ، تو ہم دنیا میں بھی مار کھا گئے، دین میں بھی مار کھا گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دو قصے سنائے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا، ایک نبوت کا، وہ لمبا قصہ ہے، اسے بار بار سنا ہے، ایک علم کا، وہ علم دنیا کا ہے، دین کا نہیں ہے، ایک وہ قصہ اللہ نے دو رکوع پورے اس پر سنائے ہیں۔ خضر علیہ السلام دنیاوی علم لے کر آئے، دنیا کا علم، دنیا میں کیا کرنا ہے، کیا ہونا ہے، کہاں بارش، کہاں آندھی، کہاں طوفان، کہاں عروج، کہاں زوال، کہاں محبت، کہاں نفرت۔ اس کے لیے ایک نبی اسپیشل اللہ نے پیدا کیا، اسے آج تک زندگی دی ہوئی ہے، وہ دجال کے ہاتھوں شہید ہوں گے۔ مکہ میں جب دجال حملہ آور ہوگا اس وقت ان کی شہادت ہوگی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا، میرا ایک بندہ ہے جس کو میں نے علم دیا ہے جو تیرے پاس کو نہیں، چونکہ تیرے پاس تو شریعت کا علم ہے، اس کے پاس دنیا کا علم ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے سیکھنے جانا ہے۔ تو وہ پورا قصہ آپ لوگوں کے لیے ہے، یونیورسٹی والوں کے لیے، کالج والوں کے لیے، اسکول والوں کے لیے ہے، مدارس والوں جو ہم نے پڑھا ہے ان کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا قصہ ہے جو قرآن کے 28 پاروں میں بھرا پڑا ہے۔ آپ کے لیے قرآن کا 15 پارے کا آخر، 16 پارے کا شروع، دو رکوع، وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا، کہ مجھے اس شخص کی تلاش میں اگر زندگی بھی لگانی پڑی تو میں لگا دوں گا، میں اسے ڈھونڈ کے رہوں گا، اور جو کچھ اس کے پاس ہے میں اس سے لے کے رہوں گا۔ تو وہ جو لینے جا رہے ہیں وہ تورات کا علم نہیں، تورات تو ان کے پاس خود موجود ہے، شریعت تو ان کے پاس خود موجود ہے، دنیا کا علم لینے جا رہے ہیں کہ ہمیں دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے ان چیزوں کی معلومات کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں ایسی نااہل قیادت ہر دور میں ملی کہ جو اپنی قیادت کو بچاتے بچاتے مر گئے، کھپ گئے، دفع ہو گئے، قبروں میں چلے گئے، لیکن وہ نسل کو کوئی منزل نہ دے گئے۔ لہذا دنیا کی بازی بھی ہار گئے، آخرت تو پہلے ہارے پڑے تھے۔ تو دونوں طرف سے ہم پٹ گئے، نہ دین رہا، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال سنم، نہ ادھر کے رہے، نہ ادھر کے رہے، نہ یہ ذوق بیدار ہو سکے، نہ وہ ذوق بیدار ہو سکے۔ تو ہمارے بچوں میں جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں اس کا ذوق نہیں، ڈگری لینی ہے پھر اس میں ہمیں کوئی اچھی ملازمت مل جائے گی، اس سے ہمیں پیسے مل جائیں گے، اگر کہیں اور اس سے بھی اچھا ملا تو اسے چھوڑ کے اس میں لگ جائیں گے۔ نہ کسی کو مکینیکل سے کوئی غرض ہے، نہ کسی کو میٹل سے کوئی غرض ہے، نہ کسی کو میٹر سے کوئی غرض ہے، صرف وہ نوٹ سے غرض ہے، بس جہاں سے بھی مل جائے گا وہیں چلے جائیں گے۔ لہذا پڑھ پڑھا کے باہر جا کے امریکہ بیٹھے ہوتے ہیں اور نیشنلٹی لینے کے لیے درخواستیں دیے پڑے ہوتے ہیں، اپنی نسل ہی بدل دی ہیں، اپنی نسبت ہی بدل دی۔ تو بڑی گراوٹ، بہت گراوٹ۔ تو خیر میں آپ کو سنانا کچھ اور چاہتا تھا، بہ کہیں اور گیا، لیکن یہ بھی ایک مضمون ہے کہ جو پڑھو ذوق سے پڑھو، پیسے کے لیے مت پڑھو۔ ہمیں اس گرداب سے نکلنے کے لیے دونوں چیزوں کی ضرورت ہے، دنیا کی سمجھ فہم بوجھ بھی انتہائی ضروری ہے، اور اپنے اللہ کی پہچان معرفت اور اس کے محبوب کی اتباع اور غلامی بھی اشد ضروری ہے۔ یہ دو لازمی پرچے ہیں جن کو حل کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب نے جہاں بھی جنگ لڑی اور جنگ کا نقشہ بنایا، کسی بڑے سے بڑے جرنیل کی نظر وہاں نہیں جا سکتی، حالانکہ آپ کو پتہ ہے جبریل بھی آ رہا ہے، میکائیل بھی آ رہا ہے، فرشتے بھی آ رہے ہیں، تو نقشہ بنانے کی ضرورت کیا ہے، پلان کرنے کی کیا ضرورت، جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فاستجاب لکم ربکم انی مبدکم بالف من الملائکۃ مردفین، میں ہزار فرشتے بھیج رہا ہوں، تو اب چاہے ویسے ہی کھڑے ہو جائیں، جدھر مرضی کھڑے ہو جائیں، جب فرشتوں نے آنا ہے تو میدان تو انہی کے ہاتھ میں ہے. ایسا میں بدر گیا، چونکہ جنگ بدر کے متعلق جو آیات ہیں وہ وہاں وہاں پہنچ کر سمجھ میں آ سکتی ہیں، کتاب سے سمجھ میں نہیں آ سکتی. تب اس موقع کو سمجھنے والے لوگ بھی کوئی نہیں ہیں، مرمرا گئے ہیں، اور وہ جگہ بھی کافی، سڑکیں بن گئیں، بلڈنگیں بن گئیں، وہ سارا منظر ہی تبدیل ہو گیا ہے. تو میں دو تین دفعہ گیا اس جگہ کو سمجھنے کے لیے، میری سمجھ میں نہیں آیا. پھر مجھے ایک بوڑھا عرب مل گیا، تو اس کو ہم نے ساتھ لیا، تو اس کو وہاں کھڑا کر کے میں نے کہا اب مجھے قرآن کی آیات سمجھاؤ. اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوی والرکب اسفل منکم ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد ولکن لیقضی اللہ امرا کان مفعولا. تو یہ وہ آیات ہیں جن کو وہاں جائے بغیر کوئی سمجھ نہیں سکتا. پھر اس نے مجھے سارا نقشہ سمجھایا، کہاں سے اللہ کے محبوب آئے، کدھر سے قریش آئے، کہاں پہلے خیمے لگائے، پھر اکھاڑ کر دوسری جگہ کیسے لگائے، چشمے پر چھپر کیسے بنایا، حوض پر کیسے قبضہ کیا، جھونپڑا کیسے بنایا، لشکر کیسے آمنے سامنے، وہ سارا اس نے مجھے سمجھایا. تو پھر مجھے بدر کا بارے میں جو قرآن اترا ہے اس کی سمجھ آئی، ورنہ نہ کسی تفسیر سے سمجھ سکا، نہ کسی کتاب سے سمجھ سکا، وہ وہاں جا کر ہی سمجھ میں آنے والی چیز تھی. تو دنیا کا بھی ہم معاملہ کھو بیٹھے ہیں. خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا یہ سفر، یہ آپ لوگوں کو سبق دینے کے لیے ہے کہ اس میں بھی جان مارنے کی ضرورت ہے. بہرحال ابھی میں ایک اور بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق سے پہلے چار قسمیں کھائی ہیں. ہم چونکہ جاہل پیدا ہوتے ہیں، مخلوق پڑھی لکھی پیدا ہوتی، انسان کا بچہ ان پڑھ پیدا ہوتا. یہاں بلی کے بچوں کو بٹھا دو نا، یہاں دیکھو یہ کتنی چھوٹی سی جگہ ہے، تو ایک گھنٹہ بھی بیٹھا رہے گا نا تو نہیں گرے گا. یہاں بٹھا دو، بالکل نوزائیدہ بچہ ابھی پیدا ہو اس کو یہاں بٹھا دو، وہ اتنا بیلنس قائم رکھے گا کہ یہاں سے گرے گا نہیں. اور ہمارا بچہ 6 فٹ کے بیڈ میں بیچ درمیان میں ماں ان کو سلاتی، کبھی ادھر گر جاتا کبھی ادھر گر جاتا، کبھی ادھر سے رونے کی آواز آتی کبھی ادھر سے رونے کی آواز آتی. تو لہذا اگر ہمارا علم غلط ہو گیا تو ہم برباد ہو جائیں گے، اگر ہمارا علم صحیح ہو گیا تو ہم آباد ہو جائیں گے. انسان کے بارے میں اللہ کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو سب سے اعلی بنایا، سب سے کامل بنایا. پھر ساتھ ہی کہا ثم رددناہ اسفل سافلین، میں نے اسے سب سے بدترین بنایا. ایک ہی اوپر نیچے دو بیان متضاد، تم سب سے اعلی ہو، تم سب سے بدترین ہو. تو اس سے پہلے چار قسمیں اللہ نے اٹھائی ہیں. ان چار قسموں میں چار اشارے ہیں جو انسان کو احسن تقویم بناتے ہیں، اور ان سے ہٹ جانے پر انسان اسفل سافلین، سب سے بدترین. وہ تین، مجھے قسم ہے انجیر کی، وہ زیتون، مجھے قسم ہے زیتون کی، دو پھل ہیں. وطور سینین، مجھے سینا کے پہاڑ کی قسم. وہذا البلد الامین، مجھے اس مکے کے پاک اور امانت دار شہر کی قسم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسان کو سب سے اعلی بنایا. دو چیزوں سے انسان بنا ہے، ایک جسم ہے ایک روح ہے. روح اس میں اصل حیثیت رکھتی ہے، جسم اس کے لیے لباس ہے. جیسے میں نے آج یہ جوڑا پہنا ہے، کل اتار دیں گے پرسوں اتار دیں گے تو اس جوڑے سے تعلق ختم ہو جائے گا، نیا جوڑا آ جائے گا. روح ایک وجود کی حیثیت رکھتی ہے، لباس ایک جسم کی حیثیت رکھتا ہے. جب موت آتی ہے تو جسم پر آتی ہے، روح پہ نہیں آتی. روح اس جسم کو چھوڑ کر عالم آخرت میں کسی اور سانچے میں ڈھل کر اللہ کے دربار میں منتقل ہوتی ہے. اس لیے ہمارے ہاں یہ محاورہ چلتا ہے فلاں صاحب انتقال کر گئے، مر گئے بھی کہتے ہیں، انتقال، شفٹنگ ہو گئی، شفٹنگ ہو گئی، یہاں سے ٹوپی سے سوا بھی چلے گئے ہیں، دنیا سے آخرت میں چلے گئے. تو ان چار چیزوں میں دو کا تعلق جسم سے ہے، دو کا تعلق روح سے ہے. اور انسان کی تسکین اسی وقت ہوتی ہے جب وہ اس کے جسم کو دو چیزیں مل رہی ہوں، روٹی بھی ملے پانی بھی ملے، روٹی کا بدل پانی نہیں، پانی کا بدل روٹی نہیں، اس میں تقسیم بھی کوئی نہیں، آپ روٹی کھا لو میں پانی پی لیتا ہوں، یا میں روٹی کھا لیتا ہوں آپ پانی پی لیتے ہیں، نہیں نہیں بھائی، آدھی روٹی تم کھا لو آدھا گلاس میں پی لیتا ہوں، آدھا تم پی لو، آدھی روٹی تم کھا لو آدھی میں کھا لیتا ہوں، تو تیری جان بھی سلامت میری جان بھی سلامت، کیونکہ روٹی اور پانی یہ دو مستقل غذائیں ہیں جن کے جسم چاہتا ہے، اسی طرح جسم اور روح یہ دو مستقل وجود ہیں جو دو غذاؤں کے طلبگار ہیں، ایک کو دیں گے دوسرے کو نہیں دیں گے تو وہ اس کی ہلاکت سامنے آنا شروع ہو جائے گی، دونوں کو برابر طور پر دینے سے جسم اور روح کا نظام ٹھیک چلتا ہے۔ تو والتین والزیتون، مجھے قسم ہے انجیر اور زیتون کی، اللہ تعالیٰ نے بڑے نفیس قسم کے پھلوں کی قسم اٹھائی ہے کہ یہ دو چیزیں جسم کے لیے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ جسم بھی ایک امانت ہے، اس کو صحیح غذا کھلاؤ۔ زیتون بہت مفید پھل ہے، اس کا تیل بہت مفید ہے، انجیر بہت مفید پھل ہے، جسم کے لیے دونوں چیزیں انتہائی مفید ہیں۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اپنے جسم کو بچاؤ غلط غذاؤں سے، یہ بھی ظلم ہے، جیسے روح کو بچاؤ گناہوں سے، جسم کو بچاؤ غلط غذاؤں میں، ایک تو حرام غذا ہے، سور حرام ہے، شراب حرام ہے، چوری کا مال حرام ہے، ڈاکے کا مال حرام ہے، ان چیزوں سے اس کو بچائیں، اور بھائی کتا حرام ہے، بندر حرام ہے، ایک تو یہ چیزیں جن کو ہم خود اپنی فطرت سے بھی نہیں کھاتے، کچھ حلال چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا زیتون اور انجیر کا، اس میں اشارہ ہے کہ اپنے جسم کو بچاؤ پکوڑوں سے، سموسوں سے، اور یہ پراٹھوں سے، حلووں سے، اور برگر، اور پتہ نہیں سارا دن ہی کھاتے 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 سارا دن گزر جاتا ہے، ہم کھانے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، ہم کسی کام کے لیے پیدا ہوئے ہیں، جسم کو مناسب کھلاؤ، مناسب وقت پر کھلاؤ، بغیر بھوک کے مت کھلاؤ۔ ایران سے ایک طبیب آیا، 6 مہینے مدینے میں رہا، کوئی بیماری نہ ہوا، تو اس نے لوگوں سے پوچھا بھائی کیا چکر ہے، ادھر کوئی بیماری نہیں ہوتا، تو صحابہ نے کہا لا ناکل حتی نجوع وإذا أكلنا لا نشبع، ہمیں جب تک بھوک نہ لگے ہم کھانا نہیں کھاتے، اور جب کھاتے ہیں تو پیٹ بھر کے نہیں کھاتے۔ تو اس نے اپنی دکان اٹھائی، کہا ادھر تو پھر کوئی بیمار نہیں ہوگا، یہ تو اسی وقت بیمار ہوں گے جب زیادہ کھائیں گے، جب زیادہ کھائیں گے پھر اوپر سے نسوار رکھیں گے، سب جا کر یہ بیمار ہوں گے، اس سے پہلے یہ کہاں بیمار ہوں گے۔ تو جسم کا بھی ایک حق ہے کہ اس کو صحیح غذائیں دی جائیں، اس کو ہر وقت اور ہر شے اور ہر وقت منہ ماری کرنا یہ دماغ کو ختم کر کے رکھ دیتا۔ صحابہ کے دور میں صبح شام کھانا تھا، دوپہر کا کھانا کبھی تھا ہی نہیں، یا صبح کھاتے تھے یا شام کھاتے تھے، یہ ہم اٹھتے ہی کھاتے ہیں، ناشتہ بھی کرتے ہیں، پھر 11 بجے بھی کچھ ہوتا ہے، پھر کھانا بھی ہوتا ہے، پھر عصر میں بھی ہوتا ہے، پھر رات کو بھی ہوتا ہے، پھر سوتے ہوئے بھی ہوتا ہے، تو بیچارہ معدہ کیسے ٹھیک ہوگا اور دماغ کام کیسے کرے گا۔ امام غزالی فرمایا کرتے تھے جس دن میں نے بھوک کاٹی اسی دن میرے اوپر علم کا نیا دروازہ کھل گیا، جس کا پیٹ ہر وقت ہی، معدہ ہر وقت ہی حرکت میں ہو تو اس کا دماغ سویا رہتا ہے، جس کے معدے کو کچھ ریسٹ ملے تو اس کا دماغ جاگ جاتا ہے۔ یہ بھی ایک ضروری مضمون ہے، آپ زندگی کی ابتدائی عمر میں ہو، ہمیں اس عمر میں کسی نے نہیں بتایا تھا، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو غذا کی احتیاط، ایک حرام سے بچنا، حرام سے بچنا، یہ عمر سگریٹ پینے کی نہیں ہے، بیڑی پینے کی نہیں ہے، پھیپھڑے برباد ہو جائیں گے، صحتیں برباد ہو جائیں گی، زندگی برباد ہو جائے گی، امانت ہے، اس کو ضائع نہ کرو، اس میں خیانت نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کا فرمان ہے اللہ کو مضبوط ایمان والا کمزور ایمان والے سے زیادہ پسند ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں سگریٹ حرام ہے شراب کی طرح، لیکن یہ تمہاری صحت کے لیے حرام ہے، تمہاری صحت کو برباد کرنے والی چیز ہے، نفع تمہیں دے گا نہیں، فائدہ اس کا ہے نہیں، اور زندگی تمہاری اپنی مختلف آزار کا شکار ہو جائے گی۔ ہر وقت کھاتے رہنا، بے ٹائم کھاتے رہنا، بغیر بھوک کے کھانا، حضرت حارث بن کلدہ، یہ بہت بڑے حکیم ہیں رضی اللہ عنہ، یہ پہلے بالکل حضور کے آخری زمانہ میں مسلمان ہوئے، یہ ایسے طبیب تھے کہ اللہ کے نبی بھی ان کے پاس مریضوں کو بھیجا کرتے تھے، جاؤ حارث کے پاس جاؤ، اس سے علاج کرواؤ۔ تو ایک دفعہ ایران کے بادشاہ نے طبیب کٹھے کیے، तो उसने सबसे पूछा भी सबसे बड़ी बीमारी क्या है, सबसे बड़ी बीमारी क्या है। किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। तो उसने हारिस से पूछा सबसे बड़ी बीमारी क्या है, तो उसने कहा बगैर भूख के खाना सबसे बड़ी बीमारी है। इदखालुत ताम अलत ताम, बिन भूख के खाना सबसे बड़ी बीमारी। अब ये प्रोफेसरों के दफ्तरों में चाय भी चलती है, बिस्कुट भी चलता है, आने वालों को भी जबरदस्ती खाओ भाई, चाहे उनकी तबीयत हो या ना हो। तो ये सारा जिस्म का निजाम बर्बाद करने वाली चीजें हैं, जिस्म को भी ठीक रखो। अल्लाह के नबी ने 61 साल की उम्र में 1500 किलोमीटर का, 700 किलोमीटर का पैदल सफर किया था। जो तबूक की जंग में आप तशरीफ ले गए थे तो उस वक्त आपकी उम्र 61 वर्ष थी, और आपने सारा सफर वो पैदल किया, अपनी बारी पे सवार होते थे, सारा सफर आपने पैदल किया है। ये अल्लाह ताला की दी हुई एक अमानत है, इसको आज सही इस्तेमाल करोगे तो ढलती हुई उम्र में भी इसका नफा आप उठा सकोगे। और इसे ऐसी पेप्सियों से बर्बाद कर दिया, पेप्सी भी पी रहे, कोक भी पी रहे, सेवन अप भी पी रहे, क्या हम दीवाने लोग हैं। दूध सस्ता हो गया, पेप्सी महंगी हो गई है। जो अल्लाह की बनाई हुई नेमत है, नुस्कीकुम मिन बैन फर्थिन व दमिन लबनन खालिसन साइगल लिश्शारिबीन, कि हम तुम्हें पिलाते हैं गोबर और चारे के बीच में, दूध और खून और गोबर के बीच में से हम तुम्हारे लिए खालिस दूध निकालते हैं, जो तुम्हारे पीने के लिए बहुत उम्दा चीज है। उसे छोड़ के पेप्सियों के पीछे लग गए और टिन पैक के पीछे लग गए, पैसे भी बर्बाद, सेहत भी बर्बाद, ताकत भी बर्बाद, हर चीज बर्बाद। तो मेरे अजीजो, ये भी एक मजमून है जो कुदरती छिड़ गया, लेकिन है तुम्हारे लिए भी जरूरी, मेरे लिए भी जरूरी, कि इस पर भी काबू रखो कि हर वक्त इसके अंदर ना कोई चीज जाती रहे। अपने पेट को खाली रखना भी सीखो कि इससे तुम्हारी कुव्वत ताकत बहाल रहेगी, और हर वक्त हर चीज के खाने से भी अपने आप को बचाओ। हमारे नबी एक वक्त में एक चीज खाया करते थे, कोई दो चीजें खाना मना नहीं है, तो तुम दो खा लो, और 10 कट्ठी जो पेट में चली जाए, पकौड़ा भी चला जाए, समोसा भी चला जाए, मुर्गी की टांग भी चली जाए, उधर से चांप भी चली जाए, ऊपर से पेप्सी चली जाए, फिर साथ कुछ छोले चले जाएं, फिर उधर से चने चले जाएं, ऊपर से नान चले जाएं। अब हमारे पंजाब में रात के खाने में भी हलवा पूड़ी शुरू हो गया, वो भी चला जाए, तो अब यहाँ सेवन अप क्या करेगी या यहाँ पेप्सी क्या करेगा। अब तो डॉक्टरों के पैसे खड़े होंगे, जब तक दोपहर का खाना है क्लिनिक आबाद रहेंगे। हकीम सईद रहमतुल्लाह अलैह बड़े काबिल हकीम थे, वो फरमाया करते थे दुनिया में पहले जितने बीमार हुए, आज जो हो रहे हैं, आइंदा जितने होंगे, सब ज्यादा खाने की वजह से। बाकी अल्लाह की तकदीर है। अय्यूब अलैहिस्सलाम को लन वैसे ही बीमार कर दिया, वो अल्लाह का अपना निजाम है। तो मेरे अजीजों, ये भी एक जरूरत की चीज है। वत्तीन वज़ैतून, मुझे कसम है जैतून और इंजीर की, आला चीजों की अल्लाह ने कसम उठाई है, बेकार चीजों की कसम नहीं उठाई। ये तो है जिस्म का निजाम। और फिर इस पर तिब नबवी, अल्लाह ताला जज़ा दे उलमा को जिन्होंने हुजूर के तिब्बी मकूले इकट्ठे कर दिए। मैंने एक डॉक्टर को पढ़ाए, वो कहने लगे जो इस पे अमल, दिल की नजर है, वो किसी के सामने कोई नहीं, दिल की आंखें सिर्फ अंबिया देख सकते हैं। तो वो इल्म अल्लाह ताला ने नबियों को अता फरमाया कि दिल की आंखें ठीक हो जाएं, उन्हें हक नजर आए, बातिल नजर आए, उन्हें जन्नत का रास्ता नजर आ जाए, जहन्नम का रास्ता भी नजर आ जाए, फिर वो दोजख से बचें, जन्नत को चलें, इसके लिए भी नजर हम कि मेरे बंदो तुम बताओ, देखने वाला और अंधा कभी बराबर हो सकता है। इनका ताल्लुक रूह के साथ है। मुझे कसम है तूर सीना की और इस मुबारक शहर की। ये इन दो की कसम क्यों उठाई है कि पहली आसमानी किताब तौरात तूर पर उतरी और आखिरी आसमानी किताब मक्का में उतरी। इन दोनों जगहों की कसम इसलिए उठाई है कि पहली किताब जो रहबरी के लिए आई वो तूर पर आई, कोहे तूर जिसको कहते, और आखिरी किताब मक्का में आई। और मूसा अलैहिस्सलाम पहले रसूल हैं जिनको फुल पूरी किताब मिली। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पंफलेट मिले, शीश अलैहिस्सलाम को पंफलेट मिले, जिसको अरबी में सहीफे कहते हैं, सोहफे इब्राहिम व मूसा। दानियाल अलैहिस्सलाम को छोटे रिसाले मिले, ऐसे बहुत से अंबिया हैं जिनको छोटे रिसाले मिले, लेकिन पहला नबी जिसको अल्लाह ताला ने किताब अता फरमाई वो हैं मूसा अलैहिस्सलाम। और उस किताब के एहतराम में अल्लाह ताला ने उनको बुलाया और तूर पर बिठा दिया और उनको चिल्ला लगा। तबलीग वाले भी चिल्ला लगवाते हैं ना, चिल्ला लगाओ। ये चिल्ला कोई ऐसे नहीं हमने अपनी तरफ से घड़ लिया, ये चिल्ला कुरान से चला आ रहा है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया इधर 40 दिन पूरे करो। कैसे पूरे करो? का रोजा रखो। कैसा रोजा? کہ آج سحری کھا لے 40 دن کے بعد افطاری ہوگی. ہماری افطاری تو ہو جاتی ہے نا شام کو. اب موسیٰ علیہ السلام سے روزہ رکھوایا, آج سحری کھائی, 40 دن کے بعد افطار کیا. یہ نبیوں کو طاقت حاصل ہے, انبیاء کو یہ طاقت حاصل ہے. یہ عام انسان کے بس کی بات نہیں, لیکن انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ ان کی روح میں اتنی طاقت ہے کہ وہ 40 دن کی بجائے 80 دن بھی نہ کھائیں تو اللہ تعالیٰ ان کو لے کے چلتا ہے. 40 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو تورات عطا فرمائی مسلسل. فتم له میقات ربه 40 لیلۃ, 40 دن کے قیام کے بعد اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی. یہ پہلی کتاب ہے انسانوں کی رہبری کے لیے. اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے مکہ میں قرآن پاک کو اتارا. اب جیسے وہ دو چیزیں ہیں ایسے یہ بھی دو چیزیں ہیں, لیکن اب ہمیں تور سینا کی ضرورت کوئی نہیں کہ تورات ساری ہمارے قرآن میں آ گئی. کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اوتیت المفانی مکان التورات, مجھے پوری تورات کے بدلے میں سورت فاتحہ عطا کر دی گئی. جو کچھ تورات میں ہے وہ سورت فاتحہ میں ہے. والمائدہ مکان الانجیل, اور انجیل کے بدلے میں اللہ نے مجھے سورت مائدہ عطا فرما دی. والحوامیم مکان الزبور, اور اللہ تعالیٰ نے زبور کے بدلے میں مجھے حامیم کی 7 سورتیں عطا فرما دی. وفضلت بالمفصلات, باقی قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت بخشی فضیلت بخشی. اب یہ قرآن پوری روح کی غذا ہے جو میرے اور آپ کے لیے ہے. اب آپ بچے اگر پورا سال گزر جائے قرآن کھول کے نہ دیکھو تو تمہاری روحوں پہ روشنی کیسے آئے گی, اور جب تمہاری روحوں میں روشنی نہیں آئے گی تو تم حق اور باطل میں تمیز کیسے کرو گے, تم سچ اور جھوٹ کو کیسے پہچانو گے. پاکستان کو ان پڑھوں نے نہیں لوٹا, پڑھے لکھوں نے لوٹا ہے. پاکستان کی ہلاکت کا جو ذمہ دار ہیں وہ سارے یہ بڑے بڑے ڈگریوں والے اور بڑے بڑے عہدوں والے ہیں. میرے جیسا مولوی اور ایک عام ان پڑھ ذمہ دار یا ایک چھوٹا سا تاجر, وہ کتنی کو خیانت کر لے گا. ملک کے سفینوں کو ڈبونے کے لیے سفینے ناخداؤں کے ہاتھوں ڈوبتے ہیں. ملا ہوتے ہیں جو سفینوں کو جا کر بھمر میں پھنسا کر ہلاکت کا سامان پیدا کرتے ہیں. اور یہ اس لیے ہوا کہ ڈگریوں میں تو اعلیٰ سے اعلیٰ بڑھتے چلے گئے اور قرآن سے غافل ہوتے چلے گئے, اس پیغام کو پہچانا ہی نہیں جو مقصد زندگی کو بتاتا ہے. تم روٹی نہ کھاؤ تو تمہیں تکلیف ہوتی, میں نے کھانا نہیں کھایا, لیکن قرآن نہ پڑھو تو تمہارے اندر سے کہیں پکار نہیں اٹھتی کہ آج میرا قرآن نہیں پڑھا گیا. پانی نہ پیو تو تمہیں احساس ہوتا ہے میں نے آج پانی نہیں, چلو پانی اور روٹی تو ضرورت ہے. سگریٹ پینے والے کو سگریٹ نہ ملے کہتے یار میرے برا حال ہے میں نے سگریٹ نہیں پیا. چائے پینے والے کو چائے نہ ملے کہتے میرے سر میں درد ہوتا ہے. نسواری کو نسوار نہ ملے کہتے میرا سر چکراتا ہے. قرآن اتنا تو حق رکھتا تھا کہ اگر سارا دن گزر گیا تم نے قرآن نہیں کھولا تو کہیں سے تو آواز آتی کہ آج میں نے قرآن نہیں کھولا. وہ تو تمہیں بتانے والا تھا کہ تم کیوں آئے ہو. یہ جے کیا نام ہے اس یونیورسٹی کا, جے آئی کی, یہ تمہیں کیا بتا سکتے ہیں کہ تم دنیا میں کیوں آئے ہو. یہ تو تمہیں بجلی بتائیں گے, طاقت بتائیں گے, لوہا بتائیں گے, تانبا بتائیں گے, پیتل بتائیں گے. ان چیزوں میں کوئی زندگی کا مقصد تو رکھا ہوا نہیں میرے بھائیوں میرے عزیزوں. جس نے پیدا کیا وہی بتا سکتا ہے کہ تم کیوں آئے ہو, جو مارتا ہے وہی بتا سکتا ہے تم کیوں آئے ہو, اور جس نے کائنات زمین آسمان کا نظام بنایا ہے وہی بتا سکتا ہے کہ زندگی گزارنے کا کامیاب طریقہ کون سا ہے, ناکام طریقہ کون سا ہے. تو روحوں کو اللہ تعالیٰ نے سیراب کیا ہے قرآن کے ذریعے سے. وہذا البلد الامین, مجھے قسم ہے اس امانت والے شہر کی. تو شہر کی قسم کیوں کھا رہے ہیں؟ اس شہر میں اترنے والے قرآن کی وجہ سے, اس شہر میں آنے والے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وجہ سے ان کی قسمیں کھائیں. لعمرک, اے میرے نبی مجھے تیری جان کی قسم, اور ان کے بول کی قسمیں اٹھائیں. وقیل ہی یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون, مجھے اس نبی کے بول کی قسم, کافروں نے کہا تو رسول نہیں. ویقول الذین کفروا لست مرسلا, تو رسول کوئی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم اٹھا کر فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین, مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی تو میرا رسول ہے. کافروں نے کہا تو مجنون ہے, تو اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کر کہا نون والقلم وما یسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون, مجھے قسم ہے قلم اور اس کی تحریر کی تو مجنون اور دیوانہ نہیں ہے. کافروں نے کہا یہ گمراہ ہو گیا ہے, باپ دادے کا طریقہ چھوڑ گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کر کہا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا, مجھے قسم ہے ستارے کی جب وہ اپنے مدار پہ چلتا ہے نہ یہ گمراہ ہے نہ یہ راستے سے ہٹا ہوا ہے. ما ينطق عن الهوى, وہ کہتے تھے اس کو ایک پٹی پڑھانے والا آدمی ادھر رہتا ہے یمن میں, تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ اپنی مرضی کا بول نہیں بولتا. ان ہوا الا وحی یوحا, یہ وہی بولتا جو اس کو اس کا رب بلواتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک آپ کی قسمیں اٹھائیں, آپ کی عظمت کو ہمارے دلوں میں بٹھانے کے لیے, آپ کی ہیبت کو ہمارے دلوں میں بٹھانے کے لیے, اور آپ کی بلندیاں ہمارے سامنے کھولنے اور بیان کرنے کے لیے. معراج کا سفر کرانے کی شریعت کے لحاظ سے کوئی ضرورت نہیں تھی, شریعت تو ساری اتار دی زمین پر, معراج کا سفر کیوں کروایا ہے؟ کہ انسان ہمیشہ بلندیوں کا طلبگار رہا ہے. تو کوئی کتنا بلند ہوگا, چاند تک پہنچا انسان, اس سے آگے تو نہیں جا سکا. یعنی 2,50,000-2,40,000 میل کا سفر کیا ہے انسان چاند تک, اور کتنی مشقتوں سے پہنچے. یہ انسانی فطرت ہے کہ بلندیوں کا طلبگار ہے, شہرت کا طلبگار ہے. تو معراج کا سفر کروایا ہے کہ اگر تمہیں بلندیوں کی خواہش ہے تو اس کے پیچھے چلو. وہ تو چاند پہ اٹک گئے, یہ تمہیں عرشوں تک پہنچا دے, پر اس کے پیچھے چلو تو صحیح. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں, یہ بلندیوں کا سفر لے اس لیے کروائے گا. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع العليم. خلائی لباس بنتا ہے, جتنا پریشر اوپر ہوا کا ہے اتنا پریشر اس کے اندر بنایا جاتا ہے, پھر وہ پہنایا جاتا ہے. اگر وہ لباس نہ ہو تو خلا میں جاتے ہی سارا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے, اندر کے پریشر سے پھٹ جائے. تو وہ خلائی لباس بنایا جاتا ہے, پھر ایک خاص قسم کے وہ راکٹ ہیں جن پر ان کو خلا میں بھیجا جاتا ہے. آپ جس کرتے اور تہمت میں تھے اسی میں اٹھا کر جبریل آئے, جی آسمان سج چکے ہیں, آپ کی آمد آمد, آپ کا انتظار ہو رہا ہے. وہاں سے اٹھائے اور لے کر آئے حتیم میں. حتیم میں آ کے, میرا بھائی دل کا ڈاکٹر ہے تو ہمارے چچا کا آپریشن ہے, میں نے کہا مجھے بھی اندر لے جاؤ. اندر تو نہیں, آپریشن ہو کے جب باہر آیا وہاں تک میں گیا تو میں ایک منٹ نہیں کھڑا ہو سکا, میں بھاگ گیا. ایسا خوفناک منظر تھا, وہ مشینیں, وہ سارا خون مشینوں پہ چلنے لگ جاتا ہے اور دل پتہ نہیں کیا کیا. خیر میں وہ کیا بتاؤں, یہ ادھر کا ایک آپریشن بتانے لگا ہوں. جبریل نے لٹایا ایک پیالے میں زمزم کا پانی, ایک پیالہ نور سے بھرا ہوا ہے. تو اس نے یوں انگلی پھیری, سینہ پھٹ گیا. اور ہمارے نبی ہوش میں صحیح سلامت دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے, دیکھ رہے ہیں. دل باہر نہیں نکالتے جو آپریشن کرنا, دل وہی ہوتا ہے, صرف اس پر تھوڑی وہ لگاتے ہیں اس کا کہ وہ چونٹ جس وہ اس کی جو وہ ہیں نالیاں, وہ ان کی حرکت ایسے بند ہو جاتی ہے, تو اس پر ایسے وہ لگا دیتے ہیں ادھر ادھر, اس کو پکڑنے والی چونٹیاں سی لگا دیتے, اس کی حرکت بند ہو جاتی, پھر اس پر وہ گرافٹ بناتے ہیں. دل اپنی جگہ پر ہوتا ہے, لیکن جبریل نے دل کو باہر نکال لیا. اب ہماری میڈیکل سائنس کے مطابق تو یہ ناممکن بھی ہے اور آدمی کو مر جانا چاہیے, لیکن دل جبریل کے ہاتھ میں ہے اور آپ زندہ سلامت اس کو دیکھ رہے ہیں, خون کا ایک قطرہ نہیں بہا. پھر وہ دل کو چیرا جا رہا ہے, یہ دل کو چیرتے نہیں ہیں, دل کو چیرا, پھر اس کو زمزم سے دھویا اور سب منظر دیکھا جا رہا ہے. پھر اس دل کو اٹھا کر اس میں دوسرے پیالے میں ڈال دیا جس میں نور تھا, وہ سارا نور اس کے اندر بھر کے پھر دل کو بغیر کسی سوئی دھاگے کے ایسے فٹ کر دیا, اور پھر اس کو جو رکھا اپنی جگہ پر تو رگیں اپنے آپ آ کر جڑ گئیں اور اپنے آپ آ کر فٹ ہو گئیں. پھر سینے کو ملایا, وہ جڑ گیا, یہاں کوئی نشان باقی نہ رہا. بڑے سے بڑا سرجن بھی جب آپریشن یہاں کرتا ہے تو اتنا بڑا نشان یہاں ہوتا ہے. آپ کا سینہ صاف تھا, ایک باریک بال کے برابر بھی اس پہ نشان کوئی نہ تھا. یہ آپریشن ہوا ہے اور وہاں سے آپ کو لا کر سواری پہ بٹھایا گیا ہے. وہ مستی میں آیا براک, تو جبریل نے کہا تجھے خبر ہے تیرے اوپر کون سوار ہے؟ آج تک ایسا مقدس سوار تیرے اوپر سوار نہیں ہوا. تو براک کے روئیں روئیں سے پسینہ پھوٹنے لگا. تو ایک روایت میں نے پڑھی, انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے ساتھ ایک وعدہ کریں. کیا کہ جب آپ جنت میں جائیں تو اب میرے اوپر سوار ہو کر آپ جائیں گے. تو آپ نے اس کے ساتھ یہ وعدہ فرمایا, پھر اس کو لے کر آپ فلسطین میں پہنچے, بیت المقدس, وہاں سے روک دیا گیا, وہاں سے باندھا گیا, دو نفل پڑھے اور پھر اوپر.
دیکھو جب فلسطین گئے تو سواری استعمال کی، جب اوپر گئے تو بغیر سواری کے گئے. یہاں سے ایک ہمیں زندگی کا اصول ملتا ہے کہ یہ اسباب کی دنیا ہے، یہاں سواری استعمال کی گئی، یہاں جبریل کی روحانیت کو استعمال نہیں کیا، اپنے محبوب کی روحانیت کو استعمال نہیں کیا، یہاں سواری پہ بٹھا کر وہاں پہنچایا. جب عالم آخرت کی طرف چلے تو وہ قدرت کا جہان ہے، وہ اسباب کا جہان نہیں، وہاں ایسے ہی چل پڑے، پتہ نہیں کیسے گئے، اللہ ہی جانے، چلے ہی گئے، یہ ہمیں پتہ ہے چلے گئے. پر وہی نہ کوئی خلائی لباس، نہ کوئی راکٹ، نہ کوئی میزائل، نہ کوئی اپالو گاڑی، نہ کوئی چیلنجر گاڑی کے جاتے 42 سیکنڈ کے بعد پھٹ جائے. مجھے خیال ہے تو اس کے نام نے اسے پھوڑ دیا چیلنجر، اللہ کو چیلنج کرنے جا رہے تھے، 42 سیکنڈ کے بعد دھماکے کے ساتھ اللہ نے پھوڑ دیا. تو یہ جبریل کے ساتھ گئے، پہلا آسمان پار ہو گیا، آدم علیہ السلام نے استقبال کیا آگے بڑھ کے، اور دوسرے آسمان پر پہنچے تو عیسیٰ علیہ السلام اور زکریہ علیہ یحییٰ علیہ السلام نے استقبال کیا، تیسرے آسمان پر پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا، چوتھے پر پہنچے تو ادریس علیہ السلام نے، پانچویں پر پہنچے تو ہارون علیہ السلام، چھٹے پر پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام، سارے آگے بڑھ کے استقبال کر رہے ہیں، استقبال کر رہے ہیں اور آگے بڑھ بڑھ کے مل رہے ہیں کہ مرحبا مرحبا، فرشتے بھی بھاگے ہوئے آ رہے ہیں. جیسے کوئی معروف شخصیت ہے جب سارے بھاگ کے دیکھنے آتے ہیں تو فرشتے بھی بھاگے ہوئے آ رہے ہیں، اللہ کے نبی کون سے ہیں، اللہ کے محبوب کون سے ہیں. ساتویں آسمان پر پہنچے تو وہاں ایک قبلہ تھا جس کا طواف ہو رہا تھا، وہاں آگے بڑھ کے استقبال کرنے والا کوئی نہ تھا، ایک بڑے میاں بڑی سفید داڑھی ایسے بیٹھے ہوئے تھے، اس کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے ایسے بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے، تو انہوں نے کہا یہ آپ کے دادا ابراہیم ہے. اچھا ابراہیم علیہ السلام کو کیوں نہیں کھڑا کیا، استقبال کیا، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے نبی کے طفیل ہی ہیں، جو کچھ بھی ہیں، سب سے اعلیٰ نبی تو ہمارے ہیں، سب سے برتر نبی تو ہمارے ہیں. ان کو آگے کیوں نہیں بھیجا کہ جا تو بھی استقبال کر. مجھے آپ کو رشتوں کی قدر سمجھانے کے لیے کہ بیٹا نبی بھی بن جائے نا، باپ کے پاؤں چھونا اس کو حکم ہے. بیٹا بادشاہ بھی بن جائے نا تو باپ کے پاؤں دھو کے پینا اس کی عزت ہے. اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں اٹھایا، بیٹھے رہو. پھر ہمارے نبی خود چل کے آگے گئے. یہ رشتوں کا حق ہے، یہ ماں باپ، تم ماں باپ سے مانگتے ہی رہتے ہو، جب دینے کے قابل ہوتے ہو تو تمہاری شادی ہو چکی ہوتی ہے، پھر تم اپنی بیوی بچوں کو دیتے ہو، ماں باپ کو پھر بھی نہیں دیتے ہو، پھر رہتے بھی باہر ہو. ایک دفعہ میرے باپ نے مجھے خط لکھا، بیٹا جب پیسے ختم ہوتے ہیں اسی وقت ہی خط لکھتے ہو، کبھی آگے پیچھے بھی لکھ دیا کرو. 8-1 سال میرا بھی ہاسٹل کا زمانہ ہے نا، 2 سال کالج کے، 5 سال اسکول کے، 7 سال، تو بالکل صحیح بات تھی، کبھی ماں باپ کو خط لکھا ہی نہیں تھا. ہاں جب پیسے ختم ہوتے تھے پھر لکھتے تھے، جی پیسے بھیج دیں. تو اس پر ایک دن میرے باپ نے مجھے خط لکھا تھا کہ بیٹا جب ختم ہوتے ہیں پیسے اسی وقت ہی خط لکھتے ہیں، کبھی آگے پیچھے بھی لکھ دیا کر، اسی بھی تیرے کچھ لگ نہیں ہے. تو یہ تمہیں سمجھانے کے لیے ہے، مجھے سمجھانے کے لیے ہے کہ رشتوں کی ایک قدر ہے. آپ لوگ اس سے ماں باپ کے ہوتے بھی محروم رہتے ہو، ہاسٹل کی زندگی ماں باپ کی خدمت سے محرومی کا نام ہے. ہمارے نبی نے فرمایا اتنے بڑے مرتبے کے مالک ہو کر آپ نے کہا کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے، اور نہیں تو ماں تو ہوتی اور میں عشاء کی نماز پہ کھڑا ہو چکا ہوتا. عشاء کی نماز نفل نہیں بتا رہا ہوں، فرض بتا رہا ہوں، اور میں تکبیر کہہ کر ہاتھ باندھ کے سورت فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، اور ادھر سے کھڑکی کھلتی اور میں تکبیر کہہ کر ہاتھ باندھ کے سورت فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، اور ادھر سے کھڑکی کھلتی اور میری ماں مجھے کہتی محمد، تو میں نماز چھوڑ کے کہتا جی اماں جان. یہ رشتوں کی عظمت ہے، یہ رشتوں کی قدر ہے. جو میری تمہاری بدقسمتی ہے کہ یہ علم تمہیں نہیں بتائے گا ماں کا کیا مقام ہے، باپ کی کیا حیثیت ہے، رشتوں کی کیا قدر ہے، بڑے اور چھوٹے کی کیا تمیز ہے، استاد کا کیا مقام ہے، یہ علم تمہیں نہیں بتائے. پانی پڑو. اصلی فرمایا کرتے تھے جو مجھے ایک حرف سکھا دے میں اس کا غلام ہوں، جہاں چاہے مجھے بیچ دے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ اللہ نے وہ کام کروایا ہے کہ آج تک کروڑوں انسان اس شخص کے فتوے پر عمل کر رہے ہیں آج تک، اور امت کا سب سے بڑا طبقہ جو ابو حنیفہ کے فتووں پہ عمل کر رہا ہے، اتنا بڑا کام اللہ نے اس سے لیا۔ سبق پڑھا رہے تھے، ایک بچہ کھیلتا ہوا مسجد کے دروازے پر آ گیا۔ بچہ کس کا تھا؟ مجوسی، یہ آتش پرست۔ تو امام ابو حنیفہ کھڑے ہو گئے، وہ بچہ آگے گزر گیا، وہ بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کھیلتا کھیلتا پھر دروازے کے سامنے آیا، وہ پھر کھڑے ہو گئے، وہ بچہ پھر غائب ہو گیا، وہ پھر بیٹھ گئے۔ جب تین دفعہ ایسا ہوا تو سب نے پوچھا، حضرت یہ بچے کے لیے کیوں کھڑے ہو رہے ہیں؟ یہ ہے بھی مجوسی کا، آپ کو پتہ نہیں اس زمانے میں نا سب کی چونکہ داڑھی ہوتی تھی تو غیر مسلم کی پہچان کے لیے ان کو الگ لباس پہننے کا حکم تھا، تو مجوسیوں کا لباس الگ ہوتا تھا، یہودیوں کا الگ ہوتا تھا، عیسائیوں کا الگ ہوتا تھا، صرف تمیز کے لیے، نہ کہ ان کی توہین کے لیے۔ جیسے ہر اسکول کی وردی الگ ہوتی ہے، ایسے ان کا، یہ تو مجوسی کا بیٹا ہے۔ کہنے لگے ہاں میں ایک دفعہ راستہ بھول گیا تھا، اس کے باپ نے مجھے راستہ دکھایا تھا، میں اس احترام میں اس بچے کے لیے بھی کھڑا ہو رہا۔ تو اللہ نے اس شخص کو ایسا علم دیا کہ آج کروڑوں انسان اسی کے فتوے پر عمل کر رہے ہیں۔ اور فرمایا کرتے تھے، جب تک میرے استاد زندہ رہے حماد، میں ان کے گھر کی طرف پاؤں کر کے کبھی نہ سویا۔ یہ معراج کے واقعہ میں ابراہیم علیہ السلام کا نہ جانا اور ہمارے نبی کا خود چل کے جانا، اسی میں یہ سارا سبق۔ تو ہمارے ہی دور میں استاد اتنے غیر محترم ہو گئے تھے، لڑکے ان کو اتنا بے عزت کرتے تھے، آج تو پتہ نہیں کیا کرتے ہوں گے، چونکہ گاڑی نیچے ہی جا رہی ہے، نیچے ہی جا رہی ہے، اوپر تو جا نہیں رہی، گراوٹ ہی گراوٹ ہے، گراوٹ ہی گراوٹ ہے۔ تو عزتوں کا سفر جو تم بلندیوں کے طلبگار ہو، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آؤ۔ تمہیں شہرت کی طلب ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آؤ، تمہیں غنا کی طلب ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آؤ۔ یہ معراج کا سفر اس لیے کروایا گیا، آپ کے عظمت کو بتانے کے لیے، کہ ساری دنیا کی عظمتیں اس کے سامنے گم ہو جائیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے قریب آئے تو کھڑے وہ ملے، انہوں نے بوسہ دیا اور الوداع کہا۔ پھر آگے سدرۃ المنتہیٰ پہ جبریل بھی پیچھے رہ گئے، پھر اس کے اوپر سفر شروع ہوا۔ تو جب آپ اکیلے جانے لگے تو آپ نے جبریل سے کہا، تو نہیں آئے گا؟ کہا جی بس میری باؤنڈری ختم، میرا بارڈر آ گیا، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اس سے آگے جو جائے گا جل کے راکھ ہو جائے گا۔ تو ہمارے نبی اس سے بھی آگے گئے۔ پھر عرش کے اوپر 70,000 پردے ہیں، وہ بھی اٹھا دیے گئے، اور بندہ اور رب آمنے سامنے ہو گئے۔ فکان قاب قوسین او ادنی، تمہیں بنا کے دکھاؤں قاب قوسین، یہ میں نے آپ کے سامنے کمان بنائی ہے، یہ ہے کمان کی لکڑی اور یہ ہے اس کی وہ رسی جس کے اوپر تیر کو رکھ کے اور یوں پھینکتے تھے، دیکھ لیا نا آپ نے، عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں قاب۔ یہاں سے پکڑو ایسے، یہ حصہ قاب کہلاتا ہے اور یہ حصہ قاب کہلاتا ہے، یہ اتنا۔ تو جب عرب آپس میں صلح کرتے تھے، دو قبیلے لڑتے لڑتے صلح کرنے لگے، اب یہ کمان ہے، یہ کمان، تو دو سردار آتے تھے اور یوں آ کر اپنی کمانوں کو ایسے ملا دیتے تھے، تب یہ دونوں کمانیں آپس میں جڑ گئیں تو یہ صلح کی نشانی بھائی، یہ دونوں مل گئے، صلح ہو گئی۔ اس قرب کو پھر عربی زبان میں تعلق کے لیے استعمال کیا جانے لگا، قاب قوسین، وہ تو بھائی ایسے ہیں جیسے قاب قوسین، یعنی بالکل آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے اللہ نے اس پر ایک لفظ اور اضافہ کیا ہے، او ادنا، اس سے آگے تو قرب کی کوئی شکل نہیں نا، امکانی طور پر اس سے آگے تو اب اور کوئی قرب نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرا محبوب میرا ایسے قریب ہوا جیسے قاب قوسین او ادنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ میرے قریب ہو گیا۔ یہ بلندیاں ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئیں۔ تو میرے عزیزو، کامل انسان اس وقت بنتا ہے جب اس کے جسم کا نظام بھی ٹھیک ہو، جب اس کے روح کا نظام بھی ٹھیک ہو، جسم کے نظام کے لیے حلال حرام غذاؤں کا اور حلال حرام چیزوں کا، حلال حرام مشروبات کا نظام ہے، اور روح کے نظام کے لیے قرآن ہے، اور اس کے ساتھ حلال حرام اعمال، حلال و حرام حرکات حلال و حرام، قول یہ سچ حلال ہے جھوٹ حرام ہے، اور نکاح حلال ہے زنا حرام ہے، اور تجارت حلال ہے سود حرام ہے، زمیندارہ حلال ہے اور چوری حرام ہے، یہ سارا جو نظام ہے یہ روح کے لیے ہے، اور جو غذاؤں کا ہے وہ جسم کے لیے ہے، یہ دونوں چیزیں جو بچہ جو بڑا جو پڑھ لکھا جو ان پڑھ ٹھیک کر لے گا اس کو اللہ لیبل لگا دے گا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جو اس پر نہیں چلے گا وہ ہوگا ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر وہ ذلیل ترین بدترین ہو جائے گا کہ جانور بھی اس سے بہتر ہو جائیں گے، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی بدترین مخلوق ہیں. انسانیت کی معراج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے طریقے اپناؤ، ان کے طریقوں پر چلو، ان کا طریقہ کامیابی کی ضمانت. یہ میرے تمہارے سامنے جو میری شکل و صورت ہے یہ مولوی صاحب کی شکل و صورت نہیں ہے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ ہیئت ہے، اسی کو اپنانے کا ہمیں حکم ملا ہے. ہمارا نبی اسی ہیئت کو پسند کر گیا تو ہم بھی اسی کو پسند کر رہے ہیں جو اس نے پسند کیا، ہم بھی اسی کو اپنا رہے ہیں جو اس نے اپنایا. جس سے محبت ہوتی ہے اس کے آدمی خود بخود طریقے اپناتا چلا جاتا ہے، کوئی اس کو کہتا نہیں، وہ خود ہی. ہمارے زمانے میں وحید مراد مرحوم تھا نا، تو اس کا ہیئر کٹ بڑا مشہور ہوا تھا، سارے لڑکے وہی بنایا کرتے، وہ بڑا اوکھا سا ہوتا تھا اس کا، یہاں تک وہ مانگ ہوتی تھی پھر بالوں کو پیچھے لے جانے کے لیے، پھر نائیوں کے پاس جا کر اسے سیٹ کرواتے تھے، وہ یہاں رکھ کے وہ آگے وہ گرم ہوا سے اس کو وہاں فٹ کرتے رہتے تھے وہ سارا ہیئر کٹ. وہ میں نے ایک دفعہ اپنا وہ 68 کا دیکھا گروپ فوٹو جو سینٹر ماڈل اسکول کا، تو میں نے دیکھا میرے بالوں کا ہیئر اسٹائل بھی وہی تھا جو وہی مراد والا تھا. تو جس آدمی جس ہستی سے متاثر ہو جاتا ہے نا تو اس کے طریقے آپ ہی اپنا لیتا ہے، کوئی کہتا نہیں، خود ہی اپنا لیتا ہے. تو اللہ یہ کہتا ہے کسی سے اثر نہ لو، میرے محبوب سے اثر لو، اس کے طریقے اپناؤ، اس کے طریقوں پر چلو. تو تم کیا ہو؟ تم احسن تقویم ہو، تم خوبصورت انسان بنو گے، بہترین انسان بنو گے. حضرت ام معبد جب ہمارے نبی ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو راستے میں رابق ایک جگہ تھی، رابق کے ساتھ ایک اور خاتون رہتی تھی، ان کا نام تھا ام معبد، وہ مسافروں کو کھانے کھلایا کرتی تھی. وہاں ہمارے نبی نے تھوڑا سا قیام کیا اور اس اما سے وہاں آپ نے کچھ کھایا پیا. جب آپ چلے گئے تو ان کے خامد آئے، تو ہوا یہ کہ وہاں ایک بکری کھڑی تھی جس میں دودھ نہیں تھا، تو آپ پہنچے تو آپ نے اس سے کہا اما کو کھانے کو ملے گا؟ کہ بیٹا آج تو کچھ نہیں، کہ یہ بکری جو کھڑی ہے کہ اس میں تو دودھ نہیں، کہ آپ مجھے اجازت دیتی ہیں میں اس کو کچھ دیکھ لوں؟ کہاں دیکھ لو. تو آپ نے بکری کو پکڑ کے جو ایسے ہاتھ لگایا تھنوں کو سارے دودھ سے بھر گئے، تو آپ نے دودھ نکالا پورا پیالہ بھر کے سارے ساتھیوں کو پلایا خود پیا، پھر دوبارہ آپ نے اس میں سے دودھ نکال کے پیالہ بھر کے اما کو دیا اور چلے گئے. جب وہ اس کا خامد آیا تو کہنے لگا یہ دودھ کہاں سے آیا؟ کہا اس بکری سے. کہا اس بکری میں تو دودھ ہے نہیں، اتنا زیادہ کہاں سے آ گیا؟ ان کا ایک مسافر آئے تھے، اس میں ایک نوجوان تھا بڑا خوبصورت، اس نے ہاتھ لگایا اور وہ نکل آیا. یہ بکری حضور کے ہاتھ لگانے کی برکت سے، بکری کی عمر 7 سال ہے، لمبی سے لمبی بکری کی عمر 7 برس، 7 برس کے بعد اس کی میکسیمم عمر ہے. یہ بکری حضور کے زمانے میں زندہ رہی 10 سال، ابو بکر کے زمانے میں زندہ رہی 2 سال، حضرت عمر کے زمانے میں زندہ رہی 10 سال، ہیں 10 10 20 2 22. اس بکری نے کوئی 15 سے 20 برس کی عمر پائی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے آخری دور میں جا کر. یہ بکری کہیں ذبح ہوئی یا مر گئی اس کا تذکرہ ختم ہو گیا، ان ہاتھوں کی برکت سے اس بکری نے اتنی زندگی پائی اور کبھی بھی اس کا دودھ خشک نہ ہوا کبھی بھی. تو اس نے کہا وہ نوجوان کیسا تھا مجھے بتاؤ تو صحیح. تو اس نے کہا رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه لم تعبه فجلا لم تزر به سقلا وسیم قسیم فی عینیه دعج فی اشفاره وطف فی صوته سحل فی لحیته کثافہ. کیا خوبصورت الفاظ! ان کا میں نے ایک شخص دیکھا بڑا خوبصورت، ایسا حسین تھا کہ نظر بھرتی نہیں تھی دیکھنے سے، ایسا خوبصورت تھا کہ جسم کا ہر انگ اپنی جگہ پہ حسین تھا، اور ایسا حسین تھا کہ دیکھو تو دیکھنے کا شوق اور بڑھ جائے، نہ پیٹ نکلا ہوا تھا کہ وہ بدصورت ہو جائے، نہ اتنا دبلا تھا کہ وہ بے روب ہو جائے، چمکتا اس کا رنگ تھا صاف ستھرا اس کا لباس تھا، اس کی داڑھی گھنی تھی، اس کی آواز میں جادو تھا، اس کی آنکھوں میں چمک تھی، اس کی گردن سراہی دار لمبی تھی اور اس کے بول موتیوں کی طرح جھڑ جھڑ کے نکلتے تھے، اور وہ ایسا خوبصورت تھا کہ جیسے بہار کی سبز ٹہنی ہوتی ہے، صاف ستھرا۔ ہمارے نبی میلے کچیلے نہیں رہتے تھے، صاف ستھرے رہتے تھے۔ النظافت من الایمان، نظافت ایمان کا حصہ ہے۔ اور یہ جو تم پہنتے ہو نا، یہ نامراد کیا نام ہے اس کا، وہ پتلون جو ہے وہ جین والی، ابھی یہ میرا بھانجا ہی کہہ رہا تھا، 3 دن ہو گئے میں نے ایک ہی پتلون پہنی ہوئی، میں نے کہا الو چل لباس تبدیل کر۔ یعنی صفائی ایمان کا حصہ ہے، اور تم اسی میں سوتے ہو، اسی میں اٹھتے ہو، اسی میں کالج چلے جاتے ہو، یہ ایمان کے خلاف چیز ہے۔ با وقار نظر آؤ، اور یہ انتہائی بے وقار لباس، انتہائی بدتمیز لباس ہے۔ بعض دنیا کا بازار گرم ہے، دین کا بازار سنسان ہے۔ آج قافلے حرکت میں ہیں، لیکن مال کی طلب میں، عزت کی طلب میں، کرسی کی طلب میں، عورت کی طلب میں، پیسے کی طلب میں۔ میرے بھائیو، ہم بھی قافلے بنائیں، ہم بھی قافلے بنائیں، ہم بھی جماعتیں بنائیں، اور اللہ کیا پیغام لے کر اس کی صدا لگائیں، اللہ کی طلب میں، آخرت کی طلب میں، اس کی رضا کی طلب میں۔
انہوں نے کلا باندھا، اشکن، شلوار، کرتا، کھسا، تو پھر سب سے خوبصورت شخصیت ان کو قرار دیا گیا تھا، اس کا فوٹو بھی ان کے ڈرائنگ روم میں پڑا تھا، میں نے دیکھا تھا۔ تو تمہاری ایک شخصیت ہے، اپنے تمہارا نبی صاف ستھرا رہتا تھا، یہ جین والی پتلون تمہیں بالکل بدنما کر دیتی، بے روب کر دیتی، اور تمہیں گندا کر دیتی، تمہارے اندر سے صفائی کا احساس ختم کر دیتی، اور جسم کی صفائی کے ساتھ بہت ساری بیماریاں ختم ہو جاتی، اور جسم کے گندگی کے ساتھ بہت سی بیماریاں لاحق ہو جاتی۔ تو اپنے لباس میں ممتاز نظر آؤ، نمایاں نظر آؤ، یہ کوئی تکبر نہیں اچھا لباس، لیکن یہ جینے اور اسی میں سو جانا، اسی میں چلے جانا، اسی میں بیٹھ جانا، اسی میں چلتے رہنا، یہ انسانی فطرت پر بڑا داغ ہے، انسانی فطرت پر یہ بدنما۔ ہمارے نبی کے کپڑوں میں پیوند ہوتا تھا، میلا نہیں ہوتا تھا، ہمارے نبی کے کپڑوں میں پرانے تو ہوتے تھے، میلے نہیں ہوتے تھے۔ اور آپ نے بڑا عمدہ لباس بھی بتاؤں، ایک دفعہ آپ نے ایک جوڑا پہنا، اس کی قیمت کتنی تھی؟ 27 اونٹ، 27 اونٹ، ایک اونٹ 20,000 سے لے کر 50,000 کا ہے، تو اندازہ لگاؤ کیسا جوڑا تھا جو آپ نے پہنا۔ زیادہ دیر نہیں پہنا، پہن کے اتار دیا، تاکہ کوئی اگر مالدار کو شوق ہو اچھا کپڑا پہننے کا، تو اس کے لیے جائز ہو جائے، حرام نہ ہو۔ تو ایک شخص آئے، ان کا لباس بڑا بھڑک سا، آپ نے کہا تم فقیر ہو؟ کہا نہیں جی، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ کہا اٹھ جا میری محفل سے، کپڑے بدل کے آ۔ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اپنے بندے پر اپنی نعمت کا اثر دیکھے، یہ تم نے کیا بال بکھیرے ہوئے ہیں بھائی، اگر بال بھی رکھو تو ان کا حق ادا کرو، ان کو تیل لگاؤ، ان کو کنگھی کرو، ان کو سلیقے سے رکھو، یہ کیا بکھرے ہوئے پراگندا جھاڑیوں کی طرح بال ہوں، یہ ان کا حق نہیں ہے۔ ہمارے نبی کے بھی بال تھے، لمبے بال تھے، شانوں پہ لہراتے تھے، لیکن آپ تیل لگاتے تھے، کنگھی کرتے تھے، صاف ستھرا رکھتے تھے ان کو۔ تو ہر چیز کے زندگی کے رخ بتائے ہیں۔ اگر تمہیں میرے عزیز و بلندیاں چاہیے، کامیابیاں چاہیے، تو یہ بھی پڑھو، اس کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کو بھی سیکھو۔ وہ زندگی تبلیغ کے اندر سیکھنے کی دعوت دی جا رہی۔ بڑے مدتوں کے بعد ایک کام ملا ہے جو فرقہ واریت سے پاک ہے، جو دینی تعصب سے پاک ہے، کرنے والا میں ہوں، میرے جیسا ایک عام انسان ہے، اس میں کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، پیغام بڑا خوبصورت ہے، میں آپ کو دیانتداری سے بتا رہا ہوں۔ زندگی پڑھتے گزر گئی، میرا پڑھنے کا شوق کالج میں ختم تھا، میں ماں باپ کے دھکے کی وجہ سے پڑھ رہا تھا، مجھے کبھی ذوق نہ ہوا، کبھی شوق نہ ہوا پڑھنے کا، میں نے کبھی تھوڑے نمبر نہیں لیے، اچھے نمبر لیے، لیکن شوق سے نہیں، ذوق سے نہیں، زبردستی۔ میرے پڑھنے کا شوق اس وقت شروع ہوا جب میں رائمنڈ کے مدرسے میں داخل ہوا، اس سے پہلے شوق نہیں تھا۔ تو میں نے جو پڑھا شوق سے پڑھا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے تھوڑے وقت میں 6 براعظم کا سفر کروایا، ساری دنیا پھری، نظروں سے بھی دیکھی، کانوں سے بھی سنا، پڑھا بھی صحیح، دیکھا بھی صحیح، دنیا کی کتاب کو بھی پڑھا اور صفحات کی کتاب کو بھی پڑھا، تو یہ ایک خوبصورت محنت وجود میں آئی ہے، یہ تمہارے لیے تمہاری شخصیت کو مکمل کرنے والا کام ہے۔ چھٹیاں اس میں لگاؤ، فالتو وقت اس میں لگاؤ، باقی وقت اپنی تعلیم میں لگاؤ، اور ہر وہ چیز جو تمہارے اخلاق کو متاثر کرے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تمہارے ہاں بلکہ ساری جگہ بھی لڑکے لڑکیوں کا کٹھے پڑھنے کا سسٹم ہے، تو اپنی نظروں پر کم از کم پہرا رکھو کہ نظر تمہاری زمین پہ رہے۔ نظروں کو جس نے اب بچا لیا اس نے سارا ایمان بچا لیا، اور جس کی نظریں کھل گئیں اس کے سارے بند کھل گئے۔ تربیلا ڈیم کے ٹوٹنے سے وہ تباہی نہ آئے گی جو نظروں کے ڈیم ٹوٹ جانے سے تباہی آئے گی۔ تو اپنی نظروں کو پست رکھنا سیکھو، اپنی نظریں جھکا کے چلنا سیکھو، تو یہ چیز تمہارے اندر حیا پیدا کرے گی، تمہارے اندر پاک دامنی پیدا کرے گی، تمہاری سوچوں کو مثبت بنا دے گی اور تمہارے احساسات میں لطافت پیدا کر دے گی، وہ تمہاری سوچیں بلند ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ کو محبوب آؤ کہ تم محبوب بن جاؤ گے جب تمہاری نظر پاک ہو جائے گی۔ نظر کی آوارگی انسان کو برباد کر کے رکھ دیتی، ساری دنیا میں جو تباہی آئی پردے کو اٹھ جانے سے آئی ہے۔ 1792 میں لندن میں ایک عورت تھی، میری والسٹون کرافٹ، اس نے کتاب لکھی تھی عورتوں کو آزاد کیا جائے، مردوں کے شانہ بشانہ کام کریں۔ اس سے پہلے یورپ بھی پردے میں تھا، اس سے پہلے یورپ کی عورت بھی گھر کی عورت تھی، وہ بھی گھر کی خاتون تھی، اس کو شیطان نے چکر دیا اور اس کے پیچھے مرد بھی لگے، اور آگے قرآن کا علم نہیں تھا، وہی نہیں تھی، پیچھے طاقت آ گئی، برطانیہ کا سورج نصف النہار پہ چمکنے لگا، تو دولت بھی آ گئی، طاقت بھی آ گئی، اور علم بھی کوئی نہ تھا، تو وہ ایسے بند ٹوٹے، ایسے بند ٹوٹے کہ سارا خاندانی نظام درہم برہم ہو کے رہ گیا، اور ساری دھرتی حرام کے بچوں سے بھر گئی۔ جس نسل کو نہ ماں ملے نہ باپ ملے، وہ نسل کیسے قابل رشک ہو سکتی ہے، اور وہ معاشرہ کیسے قابل رشک ہو سکتا ہے جس معاشرے میں نہ ماں نظر آئے نہ باپ، یا بوائے فرینڈ ہو یا گرل فرینڈ ہو، جب جی چاہا بدل دیا، جب جی چاہا ٹھکرا دیا، جب جی چاہا منہ موڑ کے چل دیے۔ یہ تو نہ کوئی زندگی ہے، نہ یہ کوئی مثالی کردار ہے، اپنے ہاتھوں خود خودکشی پر وہ معاشرہ آ چکا ہے۔ اسی انگلینڈ میں 1998 میں ایک سروے ہوا، عورتوں سے پوچھا گیا کہ تم گھر کی خاتون بن کے رہنا چاہتی ہو یا اسی طرز زندگی پر راضی ہو، تو 98% عورتوں نے کہا ہم گھریلو خاتون بننا چاہتی ہیں لیکن ہمیں خاوند نہیں ملتے، ہمیں بوائے فرینڈ ملتے ہیں، جب ان کا جی بھر جاتا ہے ہمیں چھوڑ دیتے۔ یہ تھے نا اشفاق احمد مرحوم جو ڈرامے لکھتے تھے، ان سے میری بڑی سلام دعا تھی، اچھی بڑی محبت کرتے تھے۔ ایک دن مجھ سے کہنے کہ میں ایڈمبرا میں بیٹھا تھا پارک میں، کہ میں تبلیغ کے کام کا معترف ہوا، وہ وقت میں بتا رہا ہوں کہ ایک جماعت آئی، انہوں نے مغرب کی اذان دی، نماز شروع کر دی، تو چند لڑکیاں وہ کھڑی تھیں، وہ قریب ہو گئیں، جب نماز ختم ہوئی تو وہ لڑکیاں آگے بڑھیں، تو میں نے اپنی بیوی سے کہا چلو سنیں یہ کیا بات کرتے ہیں۔ تو جب ہم پہنچے تو ایک لڑکی نے اس نماز پڑھانے والے سے پوچھا آپ کو انگلش آتی؟ اس نے کہا جی ہاں۔ یہ کیا کیا ہے؟ کہ ہم نے عبادت کی ہے۔ تو اس لڑکی نے کہا آج تو اتوار نہیں ہے۔ تو اس نوجوان نے کہا ہم روزانہ 5 دفعہ یہ عبادت کرتے ہیں، 5 دفعہ۔ کہا یہ تو بہت زیادہ ہے، ایک دن میں 5 دفعہ، یہ تو بہت زیادہ ہے۔ تو اس نے اس کی تھوڑی تشریح کی، وضاحت کی، تو پھر چند ایک سوال اس نے اور کیے، اس نے جواب دیا۔ جب وہ جانے لگے تو اس نے ہاتھ ملا، کہا اچھا، اس نے کہا میں یہ ہاتھ آپ کو نہیں ملا سکتا۔ اس لڑکی نے کہا کیوں؟ کہا یہ میری بیوی کی امانت ہے، کسی اور لڑکی کو نہیں چھو سکتا۔ تو وہ لڑکی کھڑی تھی، اس کی چیخ نکلی اور زمین پہ گر گئی، زمین پہ گر گئی، اور ہچکیاں اس کی لگ گئیں۔ ہائے ہائے، عورت عورت ہی ہے، چاہے ننگی ہو کے ناچ رہی ہو اور چاہے 7 پردوں میں چھپے ہو، اس کی فطرت کو کون بدل سکتا ہے؟ جب بنانے والے نے اس کو حیا پہ ڈھالا ہے، تو آج کا بدماش مرد اگر اسے کپڑے سے باہر لا چکا ہے تو اس کی فطرت کو تو نہیں مسخ کر سکتا۔ وہ یورپ کی گود میں پلی ہو یا مشرق کی وادیوں میں، وہ عورت ہی ہے، تو اس کا عورت پنا سامنے آ گیا، وہ گر گئی اور پھر رونے اور کیا کہنے لگی، وہ لڑکی کتنی خوش قسمت ہے جس کے تم خامند ہو، کاش یورپ کے مرد بھی ایسے ہی ہوتے، اور آنسو پوچھتی ہوئی اٹھ کے چلی گئی۔ تو اشفاق مرحوم کہنے لگے میں نے اپنی بیوی سے کہا بانو آج وہ تبلیغ ہوئی ہے کہ لاکھوں کتابیں بھی چھپ جاتی ہیں تو وہ کام نہ بنتا جو یہ نوجوان اپنے ایک عمل سے کر کے دکھا کے. تو میرے عزیزو یہی سب کچھ نہیں ہے کہ تم بڑی ڈگری لے لو, پیسے کما لو, ہلے گلے کر دو. اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا, راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. کبھی قرآن بھی دیکھو کہ وہ کیا کہتا ہے. صرف مکینیکل انجینئر بنتے بنتے ہی نہ موت آ جائے, یہ بھی تو دیکھو کہ اللہ کیا کہتا ہے. تو یہ تبلیغ کا کام اس پاک زندگی کو سیکھنے کی محنت ہے اور اسے آگے عام کرنے کی محنت ہے کہ تمہارے اندر ایک زندگی نظر آئے, ایک کردار نظر آئے. اس کردار کے ساتھ تم دفتر میں جاؤ, مسجد میں جاؤ, تخت شاہی پر بیٹھو یا مسجد کی مسلح پر بیٹھو, یا تم مسند قرآن اور حدیث پر بیٹھو, یا تم فیکٹری میں بیٹھو, بازار میں بیٹھو, جہاں بھی بیٹھو, ریڑی پر بیٹھو, تانگے پہ بیٹھو, جہاز پہ بیٹھو, تمہارے اندر یہ عکس نمایاں ہو کہ تم کسی کے ماننے والے ہو, تمہاری ڈور کسی اور کے ہاتھ میں ہے. وہی پتنگ ناز و انداز دکھاتی ہے جو کسی کے ہاتھ میں ہو, وہ ہاتھوں سے چھوٹ جائے تو وہ بے منزل ہو جاتی ہے, اور اس کے مقدر میں پھٹنا ہوتا ہے یا کسی تار میں اٹکنا ہوتا ہے یا ہوا کے دوش پہ بے نشان ہو کے اڑنا ہوتا ہے. وہی پتنگ ناز دکھا سکتی ہیں جو کسی کے ہاتھ میں ہو. اپنی ڈور کاٹو نہیں, اسے اللہ اس کے رسول کے ہاتھوں میں دے دو تو دنیا بھی عزت سے گزارو گے, آخرت بھی عزت سے گزارو گے. لیکن یہ سیکھنا پڑے گا جیسے تم لاکھوں روپے خرچ کر کے یہاں سیکھ رہے ہو. اور آگے حال یہ کہ اس جیسی یونیورسٹی سے پڑھنے والوں کو بھی نوکریاں نہیں مل رہی ہیں تو عام اداروں کا کیا حال ہوگا. تو اس کو بھی سیکھو کہ میری زندگی اللہ اس کے رسول والی ترتیب پر آ جائے اور میں ایک کامیاب انسان بن کر دنیا سے رخصت ہوں, کامیاب انسان بن کر زندگی گزاروں. اس کے لیے میری گزارشات ہیں, چھٹیوں کا وقت دو تبلیغ میں. مقام پر رہتے ہوئے تم میں کوئی لڑکا بے نمازی نہ ہو. سارا چونکہ یہاں ہاسٹل کے لڑکے ہیں, ہر بچہ پانچ وقت اللہ کے در پر جھکنے والا ہو. تمہارا امتحان ہو یا نہ ہو, نماز مسجد میں آ کے پڑھو, نماز باجماعت آ کے پڑھو. باجماعت اللہ کے در پر حاضری کا جو وقت لگتا ہے یہ ضائع نہیں جاتا. دیکھنے میں یوں نظر آئے گا ہمارا تو امتحان سر پر ہے, میں کمرے میں پڑھ لوں, یہ نہ کرنا. مسجد میں آنا, ان 15 منٹ میں اللہ تعالی برکت دے دے گا, گھنٹے کا کام 20 منٹ میں ہو جائے گا. میں جب ایک دفعہ, ہمارا وہ تھا امتحان تھا, نماز بھی نہیں پڑھتے تھے, اس امتحان تھا اور تھا اس کا پریکٹیکل تھا, زولوجی پڑھائی جاتی. تو اب میں نے تمہیں بتایا شوق تو تھا نہیں, اب کیا ہوگا, مجھے تو آتا جاتا کچھ نہیں. تو میں اس دن جمعہ تھا, میں نے جا کے جمعہ پڑھا بڑے اہتمام کے ساتھ اور پھر دعا کی, یا اللہ 5 بجے میرا پریکٹیکل ہے, جو کچھ آنا ہے مجھے خواب میں دکھا دے, تیری بڑی مہربانی. میں نے پڑھا ہوا کوئی نہیں, جمعہ پڑھا, نہ نماز کا اہتمام نہ جمعہ کا ہے. لیکن اس دن جا کے جمعہ میں قربان جاؤں اللہ پہ کہ اپنی ضرورت کے لیے اسے سجدہ کرو پھر بھی سن لیتا ہے. تو میں نے آ کے نا جمعہ پڑھ کے آ کے کتاب سرانے رکھی اور سو گیا. مجھے نیند آ گئی. تھوڑی دیر کے بعد, یقین مانو میں تمہیں اللہ گواہ سچ بتا رہا ہوں, میں نے خواب دیکھا, میں لیبورٹری میں بیٹھا ہوں اور ہمارے سامنے خرگوش رکھے گئے. وہ مینڈک ہوتا تھا, خرگوش ہوتا تھا, کاکروچ ہوتا تھا, ان تینوں کو چیرا پاڑی کیا کرتے تھے ہم. تو ہمارے سامنے خرگوش رکھے گئے. اس طرف سے ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ خرگوش کے ڈسیکشن اور اس کا ڈائجسٹو سسٹم اس میں نمایاں کیا جائے. یہ تو مجھے یاد ہے, 3 سوال اور تھے جو مجھے نہیں یاد. 3 سوال اس نے اور لکھائے اور میں لکھ رہا ہوں. اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی, میں اٹھا, کتاب اٹھائی, یہ چاروں چیزیں میں نے پڑھی اور بسم اللہ کر کے چل پڑا. لیبارٹری میں جا کے بیٹھا تو خرگوش ہمارے سامنے آ گئے. میں کہلا بھی پہلی گل تو پوری ہو گئی. تو بالکل اسی طرح وہ آیا ہے ایگزامینر اندر میرے الٹے ہاتھ سے, اور اس نے آ کے وہی کہا کہ ڈسیکشن آف ریبٹ اور اس کا ڈائجسٹو سسٹم نمایاں کیا جائے. 3 اگلے سوال, 1 سوال اور تھا جو خواب میں نہیں تھا, وہ میں تو ترائی ہم چاہیے دیں. کوئی مجھے پوزیشن کا تو شوق نہیں تھا. تو میں نے سب سے پہلے ٹھا پھا کر چیرا پاڑی کر کے اس کو واضح کیا, جواب دے کے سب سے پہلے میں باہر جا رہا تھا. تو
تمہارے امتحان سر پہ ہوں تو مسجد نہ چھوڑ دو، اس وقت بھی مسجد میں آؤ، دعاؤں سے وہ کام ہو جاتے ہیں جو محنت سے نہیں ہوتے۔ تو اس لیے میرا عزیزو، ایک مسجد کے عادی بنو، ایک قرآن کے عادی بنو، اپنے آپ کو گالی سے بچاؤ، استادوں کی بدتمیزی سے بچو، یہ سگریٹ سے بچو، یہ چیزیں تمہاری صحت کو بھی برباد کریں گی، ایمان کو بھی برباد کریں گی۔ میٹھے بول کے عادی بنو، ادب سے بولنا سیکھو، محبت کرنا سیکھو، نفرتوں سے بچو، عداوتوں سے بچو۔ ماں باپ تمہیں کتنی مشقتوں سے پیسہ بیچتے ہیں تمہیں کچھ خبر نہیں ہے۔ ہم ماں باپ بنے تو ہمیں پتہ چلا کہ میرے باپ کا کیا مطلب تھا کہ جب پیسے ختم ہوتے ہیں تو خط لکھتے ہو، کبھی ویسے بھی لکھ دیا کرو تو اب احساس ہوتا ہے کہ وہ کیا درد ہوتا تھا۔ کیونکہ کبھی ہم ماں باپ، پہلے کالج نے ماں باپ کے ساتھ نہ رہنے دیا، پھر تبلیغ نے کھینچ لیا تو میرا بھی رابطہ نہ ہو سکا اپنے ماں باپ سے، مجھے ان کے ساتھ رہنا نصیب نہیں ہوا۔ حالانکہ میری، یعنی ہمارے، میرے والد فوت ہوئے میں 35 سال کا تھا، لیکن مجھے باپ کے ساتھ رہنا نصیب نہیں ہوا کہ پہلے انہوں نے خود ہی دھکا دے دیا، اسکول لاہور بھیج دیا، 11 سال کی عمر میں لاہور بھیج دیا، پھر آگے تبلیغ میں پکڑے گئے، تو اس طرح باہر ہی باہر باہر باہر۔ تو مجھے یہ حسرت رہی کہ میں اپنے باپ کی، ماں کی خدمت نہ کر سکا۔ میرے چھوٹے بھائی کو کافی موقع ملا، وہ ساتھ رہا، میں ساتھ نہیں رہا۔ تو میں، تم جیسے جب بھی ہاسٹل والوں سے بات کرتا ہوں، مجھے اپنا غم اور مجھے اپنا زخم ہرا محسوس ہوتا ہے۔ تو پھر میں یہ بات ضرور کرتا ہوں کہ جب بھی گھر جاؤ، ماں باپ کی خدمت کرو، ان کی دعا لو۔ لیکن میں یہ ضرور کرتا تھا جب میں، جب کالج میں تو اس وقت ہوش نہیں تھی، جب میں ریمنٹ چلا گیا اور پھر مجھے پتا چلا کہ ماں کیا ہے، باپ کیا ہے، پھر میں جب گھر آتا تھا تو پھر میں نوکروں کو اپنے باپ کے قریب نہیں آنے دیتا تھا، پھر میں اپنے باپ کو خود دباتا تھا، ان کو تیل لگاتا تھا ان کی مٹھیاں، چونکہ نوکر کا ہاتھ لگانا اور بیٹے کے ہاتھ لگانے میں بڑا فرق ہے۔ تو میں اپنی سعادت سمجھ کے ان کے مٹھیاں بھرتا تھا، ان کو تیل لگاتا تھا، ان کی مالش کرتا تھا۔ تو پھر ان کے روئیں روئیں سے دعائیں نکلتی تھیں میرے۔ تو تم بھی جب گھروں کو جایا کرو تو وہاں مہمان بن کے نہ رہا کرو، اپنے ماں باپ کے نوکر بن کے رہا کرو۔ جس کی بھی تمہیں دعا لگ گئی نا، تمہارا بیڑا پار ہو جائے۔ تو ماں باپ کے لیے، ایک تو تم ان کو جدائی دیے بیٹھے ہو، وہ بنی نہ شہودا، اللہ نے بطور نعمت کے کہا میں نے تمہیں وہ اولاد دی جو تمہارے ساتھ رہتی ہے، تو تم جدا رہتے ہو۔ جب گھروں کو جاؤ تو اپنے ماں باپ کے خدمت گزار بن کے رہو اور ان کی دعائیں لینے والے بنو، اپنے بھائیوں کے لیے، اوروں کے لیے راحت بنو۔ تو تمہارے یہ چند دن زندگی کے ہیں، آنکھ بند ہوگی، اگلا جہان شروع ہوگا، اپنے سارے کیے کا صلہ تم پالو گے۔ اس کے لیے سارے بھائی عزیز بچے ارادے کرو اور اپنی زندگی کو کامیاب انسان، کامیاب مسلمان اور اللہ کا بندہ بن کے گزارنے کی نیت اور ارادے کرو۔ اور اس کے لیے بولو بھائی، کون تیار؟ پانی جی جلدی سے بتا دو بھائی، پھر ہم نے جانا ہے۔ اللہ الحمد کما انت اہلہ، فصلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الاخرہ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے، یا اللہ ہماری اس نوجوان نسل کو اپنی محبت عطا فرما دے، ساری انسانیت کے لیے ان کو رہبر بنا دے، ان کو قائدانہ صفات عطا فرما، ان کے دلوں کو ایمان کے نور سے روشن کر دے، ان کی آنکھوں میں حیا بھر دے، ان کے کانوں میں قرآن کے نغموں کی کشش پیدا کر دے۔ کبیرہ صغیرہ گناہوں سے ہماری ان سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان سب کو دیانت، امانت، صداقت کا خوگر بنا دے، انسانیت کے لیے، ماں باپ کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، اپنے ملک کے لیے خیر کا ذریعہ بنا، عزتوں کا ذریعہ بنا، بلندیوں کا ذریعہ بنا۔ جتنی ہماری نسل سکول کالجوں میں پڑھ رہی ہے میرے مولا، تو ان کو صراط مستقیم عطا فرما دے، گناہوں والی، نافرمانی والی، غفلت والی زندگی سے ان کو نجات عطا فرما دے، انہیں اپنے فن سے بھی وابستگی عطا فرما، انہیں اپنے دین سے بھی وابستگی عطا فرما، انہیں دین کی بھی سمجھ عطا فرما، انہیں دنیا کی بھی فہم عطا فرما۔ یا اللہ سارے عالم کے لیے ان کو ہدایت کا ذریعہ بنا اور سارے عالم کے لیے سکھ کا ذریعہ بنا، دنیا بھی بہتر فرما، آخرت بھی بہتر فرما، ہمارے سارے
دنیاوی اداروں میں دینی ماحول پیدا فرما دے، سارے دنیاوی اداروں میں دینی ماحول پیدا فرما دے میرے مولا، ہماری عدالتوں میں انصاف کو زندہ کر دے، ہمارے ایوانوں میں رحم دلی کو زندہ کر دے، ہمارے تاجروں میں دیانت کو زندہ کر دے، ہمارے بازاروں میں صداقت کو زندہ کر دے، ہماری عورتوں میں حیا عفت کو زندہ کر دے، ہمارے نوجوانوں میں غیرت اور تقدس کو زندہ کر دے، ہمارے فقیروں کو یا اللہ خوددار بنا دے، ہمارے مالداروں کو سخی بنا دے یا اللہ، تو ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب سے راضی ہو جا، اور ہمیں اور ہمارے یا اللہ ہمارے سارے دوست احباب عزیز اقارب یا اللہ، یہ سارے بچے ان کے بڑے چھوٹے، یونیورسٹیز میں کام کرنے والے چھوٹے سے لے کر بڑے تک، سب کی دنیا اور آخرت کی یا اللہ ہر ہر بھلائی عطا فرما، اور دنیا اور آخرت کے ہر ہر شر سے محفوظ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا رحم۔